الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, سلسلہ ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. پچھلی دفعہ شہر سے باہر ہونے کی صورت میں ہمارا جو سلسلہ وار درس ہے وہ نہ ہو سکا. ایک ہفتے کے وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے اس تسلسل کو قائم کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا جو پچھلے مضامین ہے اپنے ذہنوں میں اسے تازہ کر لیجئے. سورہ توبہ کے 16 رکوع ہیں اور اس میں سے چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کے حالات پر تبصرہ ہے کہ جس کا آغاز ہوا تھا, اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ بعثت عمومی کا بیان ہے, کیونکہ عرب سے باہر نکل کر یہ غزوہ تبوک ہوا اور اس وقت کی جو سپر پار ہے قیصر روم, سلطنت روما, اس سے یہ مقابلہ تھا, اور یہ کئی اعتبارات سے مشکل ترین غزوہ تھا. ہر طرح سے اہل ایمان کو آزمایا گیا, اور اس غزوے کے حالات و واقعات ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. بالخصوص اس میں منافقین کا بھی پردہ ہے کہ جو کہ چاک ہوا, اور ان کی جو سست روی ہے, ان کا پیچھے بیٹھ جانا, اور اس غزوے میں کہ یہ وہ واحد غزوہ ہے سلسلہ غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس میں آپ کی طرف سے نفیر عام تھی, یعنی سب کو نکلنا تھا جو بھی جنگ کے قابل تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خاص بات تھی اس غزوے میں, اور اسی وجہ سے پھر منافقین کا پردہ چاک ہوا, کیونکہ انہیں اپنی جان اور مال جو وہ بڑی عزیز ہوتی ہے. تو اس غزوے سے پہلے بعض منافقین, ان کے کچھ گروہ, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جھوٹے بہانے, جھوٹے عذر جو ہے وہ رکھے گئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن آپ نے ان کو جو ہے وہ رخصت دی. اور بہرحال یہ ہے کہ یہی حالات اور واقعات ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. منافقانہ جو بھی طرز عمل ہے اور عبادات میں کمزوری کا بیان بھی ہمارے سامنے پچھلی آیتوں میں آیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایزائیں انہوں نے دی ہیں, اس میں ایک ایزا خاص طور پر زکوٰۃ اور صدقات کی جب تقسیم اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس پر منافقین نے طنز کیے اور اعتراضات کیے کہ آپ منصفانہ تقسیم نہیں کر رہے صدقات اور زکوٰۃ کی خاص طور پر. تو پھر آیت نمبر 60 جو پچھلی دفعہ ہم نے آخری دفعہ ایک آیت کا مطالعہ کیا تھا, اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ چونکہ یہ صدقات اور خاص طور پر زکوٰۃ کی تقسیم کا معاملہ ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر نہیں کرتے بلکہ یہ تو زکوٰۃ کے مصارف وہ طے شدہ ہیں. وہ آیت نمبر 60 میں پچھلی آخری نشست میں ہم نے تفصیل کے ساتھ وہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے کہ وہ مستحقین زکوٰۃ وہ کون ہوتے ہیں اور کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ تفصیل سے وہ بات آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بھی زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے مصارف میں ہی کرتے ہیں. تو یہ کلیئرٹی ہے کہ جو درمیان میں ایک آیت میں وہ جو الزام لگا تھا منافقین کی طرف سے اس کی یہ کلیئرٹی دی گئی. باقی موضوع آج کا جو بھی ہے بقیہ جو بھی آیات ہم سمجھیں گے انشاءاللہ 8ویں رکوع کی اس کو مکمل کریں گے. اس میں وہی موضوع ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یعنی منافقین کی جو ایزا رسانیاں ہیں ریشہ دوانیاں ہیں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا اور اسلام کی جڑے کھوکھلی کرنا کیونکہ یہ آستین کے سانپ تھے. ایک تو وہ دشمن تھا کہ جو بالکل ظاہر اور باہر تھا لیکن یہ کیونکہ کلمہ گو مسلمان تھے لیکن جب دین کے تقاضے آئے تو یہ انہوں نے پسپائی اختیار کی اور یہ ہے کہ یہ منافقانہ کیفیت ان کے اندر وہ پیدا ہو گئی اور نفاق کے یہ درجات ہیں کہ جو کہ چڑھتے چلے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ دشمن ہے کہ جو کہ انویزیبل تھا اور اس حوالے سے غزوہ تبوک میں یہ خاص ان کا پردہ ہے کہ جو کہ چاک کیا گیا اور ان کو بھی جس طرح سے غزوہ یعنی اس سورہ توبہ میں آغاز میں ہم نے سمجھا مشرکین مکہ کو رسوا کیا گیا اسی طرح سے یہود کو رسوا کیا گیا اسی طرح منافقین کو بھی اس میں ان کا بھی پردہ چاک کیا گیا. تو یہ مضمون ہے کہ جو تسلسل سے ہمارے سامنے آ رہا ہے. آج کی آیتوں میں بھی خاص طور پر آپ نوٹ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ منافقین ایزا رسانی ان کے ساتھ کرتے تھے ایزائیں دیتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے دل کو دکھاتے تھے اس کے مختلف انداز وہ ہوا کرتے تھے خاص طور پر غزوہ تبوک کے پس منظر میں. یعنی آغاز میں جو آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں آیت نمبر 61 اس میں اسی طرح کی ایزا رسانی کا تذکرہ ہے. غزوہ تبوک میں جب اعلان ہو گیا نفیر عام کا تو بعض منافقین جھوٹے عذر وہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ سلطنت روما سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں ہم بھی یعنی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نکلیں لیکن ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا اور وہ مسئلہ ہو گیا. یعنی جھوٹے عذر لیم ایکسکیوزز وہ کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو حقیقت تھی جو ان کی کیفیت تھی وہ اچھی طرح سے پتا تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ نرم طبیعت کیونکہ تھے دل کی نرمی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اخلاق کے اعلیٰ معیار پر آپ معراج پر جو ہے وہ قائم تھے. لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا جو بھی چٹھا بٹا ہے وہ پورے لوگوں کے سامنے بازی تو اس اخلاق کی وجہ سے اور دل کی نرمی کی وجہ سے آپ ان کے جھوٹے عذر سن رہے تھے اور ان کو جو ہے وہ اجازت دے رہے تھے. تو اس پر جو ہے انہوں نے آپس میں مل کر جو اذیت دی ہے اس روش پر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر واضح فرما رہا ہے. فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِي اور ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ منافقانہ طرز عمل قرآن مجید میں جب بھی بیان ہو یہ بات ہم پہلے بھی سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے حساس ہونے کی ضرورت ہے. خدا نہ خاصہ یہ طرز عمل قطن اختیار نہ ہم کر لیں کہ بھئی یہ تو 14 سال پہلے کے منافقین کا تذکرہ ہے لہذا یہ نفاق تو ہم میں ہو ہی نہیں سکتا یہ کیفیات تو ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی تو لہذا آگے چلیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس طرز عمل سے ہم قرآن مجید کے ایک بہت بڑے حصے سے ریلیونٹ ہو جائیں گے غیر متعلق ہو جائیں گے. قرآن مجید تو ایک آئینے کے طور پر ہمیں رکھنا ہے اور اس میں جو بھی یہود کی سازشوں کا بیان ہو کفار مکہ کی ریشہ دوانیاں ذکر کی جائیں یا منافقانہ طرز عمل وہ ہمارے سامنے رکھا جائے ہمیں آئینے کے طور پر دیکھنا ہے اس قرآن کو ان آیات کو کہ کہیں یہ منافقانہ رویش وہ ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینے کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ یہ تفصیل ہم سمجھ کے پھر ہم سمجھیں گے کہ آج کیا طور طریقے ہیں کلمہ گو مسلمان ہم بھی ہیں ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہیں، یہ بھی منافقین بھی یہی کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے ہم میں اور 14 سال پہلے منافقین میں، کہ جس کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ تو آخری انسانیت تک کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، تو ہمیں اس میں ہدایت اپنے لیے تلاش کرنی ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان منافقین میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں. کیسے؟ وَيَقُولُونَ هُوَ عُزُن، اور یہ آ کے کہتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان ہی کان ہیں. یہ عربی میں ایک محاورتن یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، رجلن اذنن، یہ عرب میں یہ محاورہ کثرت کے ساتھ بولا جاتا تھا اس زمانے میں بھی، کہ رجلن اذنن، یعنی ایسے شخص کے لیے کہ جو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یار یہ تو کان کا بڑا کچا ہے، ہر ایک کی بات جو ہے وہ سن کے اس کو تسلیم کر لیتا، تو یہ کانوں کا کچا ہونا، یہ بھی ہم محاورتن استعمال کرتے ہیں. تو عرب میں یہ رجلن اذنن یہ محاورہ ہے کہ جو کہ ایسے شخص کے لیے کہ جو ہر ایک کی بات کو سنے اور اسے تسلیم بھی کر لے، مان بھی لے. تو یہ آپس میں جب اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے، اللہ کے رسول نرم طبیعت کی وجہ سے ان کے جھوٹے عذر سن کے انہوں رشوت دے رہے تھے غزوے سے، اب یہ جب وہاں سے اٹھتے تھے تو آپس میں کہتے تھے کہ بھائی یہ تو نرے کان ہی کان ہے، معاذ اللہ، سنا معاذ اللہ، کہ بھائی ان کے اندر تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، ہم جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں، باتیں بنا کے ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ بلا تحقیق ہماری باتوں کو مان کے اور ہمیں رخصت دیتے ہیں. یعنی ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اس طرح سے، اور یہ اذیت ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے جو ہے وہ دیتے تھے کہ یہ تو نرے کان ہی کان ہیں، ان کے اندر تو معاذ اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں. اس پر اللہ کا تبصرہ ہے، قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذن خیر لکم، کہ یہ جو کان ہے نا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی یہ نم تربیت جو اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. ورنہ اگر اللہ کے رسول، کیونکہ حقیقت تو وہ جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ حقیقت سے بالکل جو ہے وہ غافل نہیں، اللہ کے رسول کو یہ تمہارا چٹھا بٹھا تمہارے دلوں کی کیفیت اچھی طرح سے پتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اخلاق کے اعلی معیار پر قائم ہیں اور جو نرم تربیت ہے دل کی، اس کی وجہ سے تمہیں یہ رخصت دے رہا ہے کہ تاکہ تم رسوا نہ ہو جاؤ لوگوں کے سامنے. لہذا یہ جو اذن ہے نا، یہ جو کان ہیں، یہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں اور سن کے اسے اجازت دے رہا ہے، یہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. یومن باللہ و یومن للمومنین، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یعنی یقین رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وہ یومن للمومنین، اور وہ بات مانتے ہیں اہل ایمان کی. دیکھیں یومنو کے ساتھ، یہ عربی گرامر سے جو بھی شدبت رکھنے والے ہیں، یومنو کے بعد اللہ کے ساتھ بازر بھی آ رہا ہے، جس طرح سے انگلش میں یعنی ایک ورب کے ساتھ پریپوزیشن لگ جائے تو اس کے معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، ٹو گیو اپ، ٹو گیو ان، لہٰذا اسی طرح سے عربی میں یومنو باللہ اور یومنو للمومنین. لہٰذا یومن باللہ کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ وہ یعنی دل کی گہرائیوں سے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے احکامات پر یقین رکھتے ہیں، اور حقیقت حال جو بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ جو بھی احکامات ہیں اس پر وہ کامل یقین رکھنے والے ہیں، اور وہ بات مانتے ہیں. یومن اب باذر بھی نہیں ہے مومنین کے ساتھ، بلکہ لامزر لی ہے للمومنین، یعنی وہ اہل ایمان کی بات مانتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یعنی منافقانہ جو بھی ایک طرز عمل ہے وہ چٹھا بٹا تو ان کو پتہ ہے، لہذا وہ تو تمہارے یعنی اس کیفیت کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں اجازت دے رہے ہیں، لیکن اصل جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اہل ایمان کے ساتھ ہے. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور وہ رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے؟ للذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے لیے کہ جو تم میں سے ایمان لائے. اور یہ سورہ توبہ کے بالکل آخر میں یہ الفاظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ جائیں گے کہ یعنی وہ بالمومنین رؤوف رحیم، اہل ایمان کے لیے بڑے شفیق ہیں اور رحم کرنے والے. یہ رؤوف رحیم، رحیم، یہ دو صفات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، اللہ کے یہ صفاتی نام ہیں. اور ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خاص اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صفات اللہ نے اپنی وہ اللہ کے رسول کو عطا فرمائی ہیں، یہ دو صفات ہی نہ ہو کہ اللہ رؤوف اور رحیم ہے، لیکن یہ دو صفات کس کے لیے اللہ نے فرمائی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے لیے، اپنے حبیب کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ تو رحمت ہے کہ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں. واقعہ ویسے تو یعنی سورہ انبیاء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے دی، لیکن بالخصوص ان کی جو رحمت اور شفقت ہے، اور یہ ہے کہ وہ خیر کے لیے حریص ہوتے ہیں، وہ کن کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ اہل ایمان کے لیے ہوتے ہیں کہ جو ان کے دست و بازو بنے ان کے مشن میں. فرمایا کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، یہ ہے خطرناک بات. یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. اب یہاں ذرا رک کے دیکھیں، یعنی ایک اذیت کا تو معاملہ تھا 14 سال پہلے کے جو بھی منافقین کا طرز عمل، وہ ہمارے سامنے اس میں رکھا جا رہا ہے، اور اس پر یہ غضبناک آیت ہے کہ جو کہ نازل ہو رہی ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول جو کہ اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کی زمین پر. لہذا یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو ایذا دیتا ہے کسی بھی طریقے سے، لہذا اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب. اور یہ رسوائی کا معاملہ ایسے شخص کے لیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، دردناک عذاب ہے. اور یہ دنیا کا عذاب تو بہت ہلکا ہے، اصل جو عذاب ہوگا وہ کہاں ہوگا اس کے لیے؟ وہ آخرت میں، جہنم کا عذاب، وہ دردناک عذاب ہے کہ جو اللہ کے رسول کو ایذا دینے والوں کے. اب یہاں رک کے ذرا آئینے کے طور پر دیکھیں، یعنی وہ 14 سال پہلے کے منافقین، ان کا طرز عمل ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا، آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہم خدا نا خواستہ اپنے طرز عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والے تو نہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہم وہ کردار ہیں اس زمین پر کہ جو اللہ کے رسول کو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کی امتی ہیں. لہذا یہ ہے کہ جو مان کر نہ مانے تو زیادہ غصہ کس پر آتا ہے؟ ایک وہ کہ جو کہ نہیں ماننے والا، صاف انکار کرتا ہے، ایک وہ کہ جو مان کر نہ مانے، تو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے مان کر جو نہ مانے. لہذا یہ صورتحال اس وقت ہماری ہے، ہم پوری انسانیت تک اللہ اور اس کے رسول کا دین پہنچانے کی اس وقت ہم ذمہ دار ہیں. اور یہ ہے کہ ایک لنک کے طور پر یہ پیغام اللہ کے رسول سے جو ہمیں ملا ہے، اب یہ پوری انسانیت تک ہمیں پہنچانا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم مس ریپرزینٹ کریں اس ذمہ داری کو، صحیح طور پر ادا نہ کریں اپنے عمل کے ذریعے سے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت خوفناک بات ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے کہ جو کہ بھڑک گیا ہے. میں چند مثالیں دوں گا انشاءاللہ، تو یہ اپنے سے قریب ہمیں باتیں ہیں کہ جو کہ معلوم ہوں گی. اپنے طرز عمل پر کہیں دور دیکھنے کی ضرورت نہیں، آس پاس دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہم پاسداری کرنے والے ہیں یا اس کو پاؤں تلے روندنے والے. میں چند مثالیں دوں، یعنی اپنے اس حلیے کی طرف ہم دیکھیں، اپنی ذات میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز لباس ہے اور جو آپ کی کیفیات ہیں، آپ کی جو صورت مبارکہ ہے، اس سے ہم واقعتاً محبت کرنے والے ہیں؟ اور اگر یہ واقعتاً محبت ہے تو ہم کس کے قریب ہوں گے لباس، طرز لباس میں، اور کس کے چہرے سے محبت کریں گے؟ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارا لباس جو ہے وہ یہود و نصارہ والا ہو، اور یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم انگریزوں کے طرز پر اپنے لباس کو جو ہے وہ پہننے والے ہیں، اور کس طرح سے جو وہ اعضا چھپائے جانے کے لائق ہیں، اتنے اسکن ٹائٹ جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوں کہ وہ اعضا بھی نمایاں ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طرز عمل خود آپ بتائیے کہ یہ اللہ کے رسول کو سکون پہنچانے والا ہے یا اذیت دینے والا ہے. یعنی ہمیں تو اقرب الی السنۃ ہونا چاہیے اس لباس پر، کہ جس کی قرآن مجید نے سورہ اعراف میں یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لباس تمہارے لیے اتارا ہے جو تمہارے لیے یعنی موجب زینت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی لباس وہ قرار دے. وہ لباس و تقوی ذالک خیر، فرمایا گیا کہ تقوی کا جو لباس ہے تمہارے لیے بہتر. لیکن کس طرح سے جو ہے وہ نوجوانوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور عقل سلیم دے ہمارے نوجوانوں کو. نوجوان کیا بڑے کیا, یعنی یہ ہے کہ لباس سے جو ہے وہ بالکل یعنی وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول کا امتی ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور بہترین امتی کون ہوگا, یعنی یہ اضافہ اگر اسی کے پیرل بات کی جائے کہ ایک بندہ مومن وہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اور ایک اچھا امتی کون کہ جس کو دیکھ کر کون یاد آ جائے, اللہ کے رسول یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمیں اپنے لباس کے اعتبار سے دیکھ, پھر ہماری جو صورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بلکہ تمام انبیاء کی یہ سنت ہے, مستقل سنت, داڑھی مبارک کی سنت. لیکن یہ ہے کہ آج مغرب کی اندھی تقلید میں کیا ہو گیا ہمیں, کیا ہم یہ سکون پہنچا رہے ہیں اپنی صورتوں کو لے کر کہ صبح صبح اٹھ کر پیسہ خرچ کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کے خلاف اقدام کر کے اور کھرچ کر گندی نالے کی نظر کرنے کے لیے تیار, لیکن یہ کہ چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہیں اور دعوے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کے. تمہارے لیے ہے کہ یہ طرز عمل سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایزا دینے والا اللہ کے رسول کو یا مطمئن کرنے والا, یعنی ایسی صورتوں کو دنیا میں دیکھنا پسند نہیں کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دو افراد جو آئے تھے باہر سے اور ان کی داڑیاں صاف, مونچھیں بڑی ہوئی, اللہ کے رسول نے رخ ادھر کر لیا, دیکھنا پسند ہے. اور ہم شفاعت کے امیدوار اور شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں اللہ کے رسول کی مائیت وہ نصیب ہو, اور اگر اس سنت کے خلاف اقدام کر کے ہم ایسی صورتیں لے کے وہاں پہنچے تو بتائیے مجھے کیا کیفیت ہو. اسی طرح سے شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں, آپ کی سنتیں پاؤں تلے روند رہے ہوتے ہیں, اور اسباب کیا ہوتے ہیں, ریزنز کیا ہوتی ہیں, لیم ایکسکیوز کیا ہوتے ہیں, بھائی قبیلہ ناراض ہو جائے گا, رشتے دار جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا, اور اس بہاؤ میں یعنی سب بہہ جاتے ہیں, اچھے بھلے دیندار لوگ بھی بہہ جاتے ہیں, اور وجہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیسے ہم اپنے قبیلے کو اپنے خاندان کو ناراض کریں, تو وہ دھوم دھڑک کا بھی چل رہا ہے, ہر وہ کام ہو رہا ہے کہ جو سب جو ہے وہ اس سے راضی ہو جائیں, لیکن راضی اگر نہیں ہے تو اللہ اس کا رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ طرز عمل ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہی بات فرمایا جا رہی ہے کہ جو لوگ رسول کو ایزا دیتے ہیں تو وہ کان کھول کے سن لیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب طرز عمل مزید ہے منافقین کا, لازم بات ہے کہ اب ایک اسلامی معاشرے میں رہنے کے لیے منافقین کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا تھا کہ بھائی ثابت کر دیں کہ واقعتاً وہ بھی مسلمان ہیں اور اسلام کے حوالے سے خیر خواہ ہیں. لہذا یہ ہے کہ اب جھوٹی جو بھی باتیں ان کی طرف سے ہوتی تھیں, اور یہ ہے کہ یہ اذیتیں دیتے تھے, اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو صاف جھوٹ بول جاتے تھے, بلکہ جھوٹ پر اپنی قسمیں ہیں کہ جو کہ کھا جاتے ہیں, بار بار قسمیں کھانے لازمی آتے ہیں. ایک بندہ جھوٹا ہے, اس کا جھوٹ جو ہے وہ زیادہ عرصے نہیں چلتا, یعنی جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سامنے والا یہ اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے, لہذا پھر اس کی بات کا اعتبار اڑ جاتا ہے. تو اب وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے منافق کیا کرتے تھے, وہ جھوٹ ہے یعنی جھوٹ پر قسمیں کھاتے تھے, اللہ کی قسمیں کھاتے تھے. یہی طرز عمل دیکھیں یہاں پر بیان ہو رہا ہے, یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, اور اے مسلمانوں وہ تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں ہیں کہ جو کہ کھاتے ہیں, لیرضوکم کہ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں راضی کر, تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اور تم بھی مطمئن ہو جاؤ کہ واقعتاً یہ قسمیں کھا رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یعنی وہی بات کہ جب ایکسپلینیشن کال ہوتی کہ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں تم کیا کہتے پھر رہے ہو, کیا بکواس کر رہے ہو, تو کہتے نہیں نہیں ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا, اللہ کی قسم, اور قسمیں کھا کھا کر اپنے جھوٹ کو جو ہے وہ تحفظ دیتے تھے, اور یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے آ کر کہ تاکہ مسلمانوں وہ تمہیں راضی کر لیں, واللہ ورسول احقو ان یرضوہ ان کانوا مومنین, جبکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ یعنی وہ حقدار ہے کہ وہ اسے راضی کرے. اب یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے گا, یعنی ذکر کیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا, لیکن یرضوہ کے ساتھ جو ہے وہ واحد کی یعنی ضمیر ہے کہ جو کہ لائے جا رہے ہیں, یعنی کہ وہ زیادہ حقدار ہیں اللہ اس کے رسول کہ وہ اس کو راضی کریں. لہذا یہاں رضا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ایک وحدت کے طور پر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کام میں اللہ جو ہے وہ راضی ہے اللہ کے رسول وہ ناراض ہوں، ممکن ہی نہیں. لہذا اللہ اس کے رسول کی رضا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہ ایک ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ایسی باتوں کو جو ہے وہ پسند کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. لہذا یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ راضی کریں. انکان و مومنین، اگر واقع تن یہ مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں. علم یعلم، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ انہ من یحادد اللہ و رسولہ، کہ بے شک جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا، محاذ ہے کہ جو کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف قائم کرے گا، جڑے کھوکھلی کرے گا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ جو ہے وہ رہنے والا ہو. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بڑی جو ہے وہ رسوائی. لہذا یہاں پر ایک معیار ہے کہ جو کہ اس آیت سے ہمارے سامنے آ گیا کہ اصل رضا وہ کس کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہے، وہ ٹاپ پر ہونی چاہیے. باقی نیچے جو بھی انسانیت ناراض ہوتی رہے وہ ہوتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. یہ زندگی کا اصول بنانا چاہیے کہ فقط مجھے راضی کرنا ہے کس کو؟ اللہ اس کے رسول کو، باقی سب راضی ہو ہی جاتے ہیں. یہی معاملہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی، رسومات میں بھی ہمیں کرنا چاہیے، ہر شعبے میں کرنا چاہیے. اور میں یہاں توجہ دلاؤں، اس وقت پاک بھارت جو بھی کشیدگی اس پر چل رہی ہے، اور بہرحال یہ ہے کہ اس پر تو خطاب کل خطاب جمعہ میں کرنا ہے انشاءاللہ، وہ آڈیو بیان وہ آپ سن لیں گے ویب سائٹ پر قرآن اکیڈمی کی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا اقدامات کرنے ہیں، یہ کل بیان ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم اس وقت اعلان جنگ کیے بیٹھے ہیں، تو بہرحال وہ دشمن سے ساری تیاری ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل کرنی چاہیں گے، یہ بات کل انشاءاللہ آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں مزید اس میں ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اس وقت خاص طور پر، اگر ہم واقع تو کہ فیصلہ کن شاید وہ کیا ہے دشمن کے مقابلے میں؟ کیا کوئی نفری ہے؟ کوئی تعداد کی کثرت ہے؟ کوئی اسباب کی فراہمی ہے؟ کیا یہ اسباب ہیں کہ جو کہ ہمیں، یعنی یہ کوئی بنیاد بنتی ہیں یہ چیزیں؟ نہیں بنتی جب تک کہ اللہ کی نصرت جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے. فیصلہ کن شے کیا ہے بندہ مومن کے لیے؟ وہ اللہ کی نصرت ہے. اور یہ ہے کہ اللہ کی نصرت وہ کب آتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی دین کی مدد کرو گے، دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا تن من دل لگاؤ گے، تو پھر اللہ کی نصرت ہے کہ جو کہ شامل حال ہو. تو بہرحال یہ فیصلہ کن شے وہ اللہ کی نصرت ہے. اس وقت ہم سودی نظام کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے. اور جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہی تباہی، یعنی ہر محاذ پر دشمن ہے کہ جو کہ پنجے گاڑے ہوئے، اس وقت نگاہیں گاڑے ہوئے، اور اس وقت نازک صورت حال ہے کہ جو کہ چل رہا ہے. ادھر اسرائیل بدماشی کر رہا ہے، اور اسی کے گریٹر اسرائیل کی توسیع کے حوالے سے یہ پوری پلاننگ ہے کہ جو کہ بھارت کی طرف سے وہ چل رہی ہے. اس وقت اصل اور شدت کے ساتھ ضرورت ہے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کے حوالے سے. تیاری اپنی جگہ وہ چلیں گی، وہ ضروری. دشمن پر دھاگ بٹھانے کے لیے ہر طرح کی، یعنی اسلحہ اور جو بھی تیاری وہ کرنی ہے وہ کرنی ہے، نفری کو جو ہے وہ بڑھانا. لیکن یہ ہے کہ جو اصل فیصلہ کن شے ہے اس کی طرف سے نگاہ نہیں ہٹنے پائے. اور اس وقت یہ موقع ہے کہ ہم واقعتاً اللہ کی نصرت کے لیے، اس کی تائید کو حاصل کرنے کے لیے یہ اعلان کریں واقعتاً کہ ہم اس مملکت خداداد پاکستان میں سودی نظام کا جو ہے وہ خاتمہ کریں. اب یہ بہت ہو چکا، ہم نے اس کی نحوستیں ہیں کہ جو کہ دیکھ لیں، اللہ کے عذاب ہے کہ جو کہ ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیے. لہٰذا اب ہم اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ نہیں کر پائیں گے، اس سے جنگ جاری اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور نصرت مانگنا یہ بے تکی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ آنکھیں کھولنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. تو یہاں اصل کیا ہے؟ اللہ کی، اس کے رسول کی رضا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی راضی ہو یا نہ ہو، لہٰذا اس کی پرواہ نہیں، اللہ اس کا رسول جو ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اور منافق یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت جو ہے وہ نازل نہ ہو جائے کہ جو انہیں آگاہ کر دے ان منافقوں کا جو بھی چٹھا بٹا ہے، جو ان کے دلوں میں جو ہے وہ پل رہا ہے. جو نفرت ان کے دلوں میں پل رہی ہے کہیں کوئی ایسی صورت اللہ کے رسول پر اہل ایمان پر نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کی پول پٹیاں جو ہے وہ کھول دے. لہذا یہ خوف رکھتے ہیں ایسی آیتوں کے حوالے سے. بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ قل استہزئوا, اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پھر ہنسی مذاق کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون, بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہاری پول پٹیاں نکالنے والا ہے, کھلنے والا ہے, کہ جس سے تم خوف رکھتے ہو, جس سے تم ڈرتے ہو. دیکھیں یہاں پر بہت اہم بات آ رہی ہے, یعنی یہ جو غیر سنجیدہ طرز عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, خاص طور پر دین کے معاملے. یعنی یہ بات آئی نا کہ پولیس تازی ہو جاؤ پھر تم ہنسی مذاق کرتے رہو, غیر سنجیدہ جو بھی تمہاری کیفیت ہے وہ اسی طرح تم لگے رہو, مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے رہو, پھر اللہ تعالیٰ بھی غافل تو نہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری جو بھی یہ چٹھا بٹا ہے وہ تمہاری پوری انسانیت کے سامنے کھل کے رہے گا. اور جس طرح سے غزوہ احد میں ان کا چٹھا بٹا کھل گیا, پہلی دفعہ یہ ایکسپوز ہوئے, اور یہ ہے کہ غزوہ احد کے میدان میں 300 ساتھیوں کو لے کر جب عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ریورٹ ہوا واپس چلا گیا, اور اسی طرح سے پھر غزوہ احزاب میں جو ہے ان کا چٹھا بٹا جو ہے وہ کھلا, ان کی بزدلی جو ہے وہ نمایاں کی گئی, پھر غزوہ تبوک میں تو یہ بالکل جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہر لحاظ سے. لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی تمہارا جو بھی کیفیات ہے اس کو کھول کر رہے گا کہ جس کا تم خوف رکھتے ہو, اور اللہ کی آیات کے ذریعے سے اہل ایمان کو جو ہے وہ بتا دیا جائے. جس طرح سے ایک غزوے سے واپسی پر انہوں نے جو ہے وہ سازش کی کہ کسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے, تو اللہ کے رسول کے ساتھ حذیفہ بن یمان تھے رضی اللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام لے کر, یہ راز ہے کہ جو کہ تھا کسی کو بتانا نہیں تھا, لیکن حذیفہ بن یمان کو اپنے راز میں شامل کیا اور چند منافقین کے نام لے کر جب وہ بتایا کہ یہ پکا منافق. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کا جو لقب تھا نا وہ صاحب الاسر النبی تھا, یعنی یہ کون تھے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دان تھے. اور جب حضرت عمر کو پتا چلا, وہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے نا, کہ جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو چند منافقین کے نام بتائے, تو حضرت عمر آتے ہیں حذیفہ بن یمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قسمیں دے کے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ مجھے منافقین کے نام نہیں چاہیے, مجھے ان کے نام نہ بتاؤ, لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام ہے کہ نہیں. یہ ہے وہ خوف خدا, یہ ہے غم عقبہ کے جو کہ حضرت عمر کو لاحق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ روش ہے کہ جو کہ مطلوب ہے اہل ایمان کی, لیکن منافقانہ طرز عمل یہ ہے کہ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسے احکامات یا صورتیں نازل نہ ہو جائیں آیات کہ جس میں ان کا چٹا بٹا جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو پھر یہ غیر سنجیدہ طرز عمل تم اختیار کیے رکھو, ہنسی مذاق کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون, بے شک اللہ بھی نکالنے والا ہے کہ اس کو کہ جس کا تمہیں ڈر ہے. ولئن سألتهم, اور جب بھی اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں مذاق کیا تم نے, کیوں استہزاء کیا اللہ کے رسول کا اہل ایمان کا, لَيَقُولُن, تو یہ لازمن کہیں گے کہ انما کنا نخوض ونلعب, کہ بے شک ہم تو دل لگی کر رہے تھے اور صرف کھیل کر رہے تھے, ہم کوئی سنجیدہ نہیں تھے, بس ایسی ہم نے دل لگی میں یہ باتیں ہیں کہ جو کہ استہزاء والی وہ کر دی ہیں, ہم سیریس نہیں تھے. تو اس پر غضبناک انداز ہے. قل, اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول تمہیں ملا ہے کہ تم اس طرح سے ان سے استہزاء کرو؟ یعنی اب تم یعنی اللہ اس کے رسول اور اس کی آیات سے استہزاء کرو گے, ان کو تختہ مشق بناؤ گے اپنے ہنسی مذاق کا, اور تمہیں کچھ نہیں ملا ہنسی مذاق کے لیے. یعنی اتنی عظیم شخصیات اور اللہ کی آیات سے کے ساتھ تم کھلواڑ کرتے ہو. تو یہاں پر بھی دیکھیں آئینے کے طور پر رکھیں, یہ منافقانہ طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے, لیکن آئینہ ہمیں دیکھنا ہے, کیا ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھلواڑ کرتے کہ نہیں؟ یعنی کیا یہ کھلواڑ نہیں ہے, کیا یہ ہنسی مذاق نہیں ہے کہ ایک عام دنیاوی کتاب کو ہم اتنی جو ہے وہ اہمیت دیں کہ 15 سے 20 سال اسے جو ہے وہ چاٹ ڈالیں, لیکن اللہ کے کلام کے لیے جو ہے وہ کوئی 10 مہینے بھی ہم فارغ نہ کر سکیں، کوئی وقت جو ہے وہ نہ نکال سکیں اس کے فہم کے لیے، تو کیا واقعتاً یہ استہزاء نہیں ہے؟ یہ بھی ایک کیفیت ہے استہزاء کی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے لا تعتذروا، تم کوئی جھوٹے بہانے نہ پیش کرو، کوئی عذر نہیں چلیں گے. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم یقیناً اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے. اور یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ یعنی منافقانہ طرز عمل بیان ہو رہا ہے نا، تو یہاں کفر سے مراد قولی کفر نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ منافقین کون تھے؟ کلمہ گو مسلمان تھے. تو اقراروں کے لسان تو انہیں حاصل تھا، قانونی ایمان تو وہ اس پر موجود تھے، لیکن حقیقت کے ادوار سے کفر کر بیٹھے، اپنے عمل سے جو ہے وہ اسلام اور شریعت کے احکامات کو جھٹلا کر. تو ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر دیا. ان نافو ان طائفت منکم، اور اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے، فرمایا نعذب طائفتا بانہم کانوا مجرمین، تو ہم ایک منافقین کے گروہ کو تو لازمن عذاب دیں گے باسبب اس کے کہ جبکہ وہ مجرم تھے، وہ جرم کرنے والے تھے اور اللہ کے رسول کو اور ایذا بھی دیتے تھے اور اسلام کی اور مسلمانوں کی جڑے کھوکھلی کرتے تھے یہ آستین کے سام، لہٰذا ایسے منافقین کو ہم پھر سزا دیں گے، عذاب دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً جو بھی یہ منافقانہ طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اہل ایمان کا جو طرز عمل ہے ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.